الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سوى ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيها سوى الحديث. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب سے فرماتے تھے. اس لیے شعبان کی جو نصف شعبان کی جو رات ہے جس کا عوام نے نام شب برات رکھا ہے, یہ عوامی نام ہے. اس شب برات میں کس چیز کی اجازت ہے؟ اور اس اجازت میں حلوہ شامل نہیں ہے. معاف کیجیے گا, یہ بلوہ برداشت کرنا ہوگا کہ اس اجازت میں حلوہ شامل نہیں ہے. اور اسی اجازت میں پٹاخے بھی شامل نہیں ہیں. پٹاخے اور دھماکے کی جتنی چیزیں ہیں وہ شامل نہیں ہیں, چاہے وہ پھل جڑی ہو. اس لیے ہر بڑا اپنے چھوٹے پر خود ہی نظر رکھے کہ ہمارے پیسوں کو اگر کوئی بچہ آگ لگائے تو کون اس کو برداشت کرے گا, لیکن اگر اسی پیسے سے پٹاخے لے کر اگر خریدے جائیں اور رانی بم تو ماں باپ, عجیب بات یہ ہے کہ منع کرنے کے بجائے اور خوش ہوتے ہیں. تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, ان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگے تو مغفرت دیں, کوئی رزق مانگے تو اس کو رزق دیں, کسی کی کوئی حاجت ہو اس کی حاجت کو پورا فرمائیں. اور صبح تک یہی معاملہ ہوتا ہے. فرشتے گھومتے ہیں, اس رات کو اب جبکہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب نصیب ہو سکتا ہے تو بجائے کس کے کہ قرب حاصل کیا جائے, اس قرب کے بجائے حلوے کے پٹاخے اور گندک کے پٹاخے, دو دھماکوں میں انسان مشغول ہو جاتا ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ اس برکت والی راز سے کچھ لوگ محروم رہتے ہیں, جس میں مشرک بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا, اور مشرک کی قسم میں ریاکار اور دکھاوا کرنے والا وہ بھی شامل ہے. اور ریا اور دکھاوا کیا چیز ہے؟ یہ وہ اخلاقی بیماری ہے کہ جس کو بزرگوں نے سمجھایا کہ ریا اور دکھاوا کیا ہے, میرے شیخ, میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم قطب العالم مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, المرارات نہیں, فرماتے ہیں کہ دین کی عبادت یعنی اللہ تعالی کی عبادت کو دنیا کی نیت سے کرنا, عبادت کو دنیا کے حصول عزت و جاہ کہ لوگ واہ واہ کریں, مال خرچ کرنا ہو یا عبادت لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہو, ہر سال حج و عمرہ کرنے کی بات آئے, بزرگوں کی خدمت کرنے کی بات آئے, کھانا کھلانے کی بات آئے, یا قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کی بات آئے, یا تبلیغ میں جانے کی بات آئے, تو اس چیز میں اگر ہماری نیت دنیا کی ہے کہ لوگ ہماری عزت, لوگ ہماری واہ واہ کریں, لوگ ہماری تعریف کریں, ہمیں عبادت گزار, نیک, پرانا سمجھیں, تو یہ تمام نیتیں غیر اللہ کی نیتیں ہیں. کہ میں بھی ٹوپی پہن لوں ایسی اپنے بزرگوں جیسی, لمبا کرتا ہو, ایک مٹھی داڑھی ہو تو, اور ہاتھ میں تسبیح, لوگ کہیں نیک ہیں. تو اس لیے عبادت کرنا کہ لوگ ہمیں نیک سمجھے, یہ ریا دکھاوا کہلاتا ہے. اب کوئی کہے کہ اسی لیے تو میں لمبا کرتا اور داڑھی نہیں رکھتا اور ٹوپی نہیں پہنتا کہ لوگ نیک سمجھیں گے, تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. ایک ہے لوگوں کا نیک سمجھنا, اور ایک ہوتا ہے نیک سمجھانے کی نیت کرنا. یعنی اس کو یوں سمجھے, دکھاوا نام ہے دکھلانے کا, نہ کہ دیکھ لینا. دیکھ لینا دکھاوا نہیں ہے, دکھلانا دکھاوا ہے. اب تو اردو آسان ہو گئی جناب, ہے نا جی. اب ایک آدمی عبادت کر رہا ہے, کسی نے دیکھ لیا تو یہ دکھاوا نہیں ہے, دکھانا اگرچہ کوئی نہ دیکھ رہا. مثلا ایک آدمی مسجد میں آیا, مسجد پوری سناٹا ہے, خالی ہے, اور آ کے اس نے تلاوت شروع کر دی یا عبادت کرتا ہے. اب وہ نیت کرتا ہے کہ دیکھو کوئی مسجد میں آئے گا نا تو دیکھے گا کہ پوری مسجد میں ایک اکیلا آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور میں قرآن پاک پڑھوں گا, لوگ میرے قرآن پاک سنیں گے, میری عبادت دیکھیں گے, تو سمجھ جائیں گے کہ اس وقت کا جنید بغدادی بیٹھا ہوا ہے. ہے نا, اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اسے, وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. یہ شخص ریاکار ہے. اس کے برعکس ایک شخص لاکھوں لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے, عبادت کر رہا ہے, رو بھی رہا ہے آنسو سے, ذکر بھی کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, لاکھوں لوگ ہیں اس میں اور وہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کی ان لاکھوں میں سے کسی ایک پر بھی نظر نہیں ہے, اس کی صرف ایک پر نظر ہے. ایک پر ایک بات یاد آئی, یہ واقعہ میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی سنا, اور ان کے انتقال کے بعد اپنے شیخ ثانی حضرت کے صاحبزادے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد وظہر صاحب دامت برکاتہم نے بھی سنایا. اس میں انہیں حضرت نے بڑی ایک عجیب بات فرمائی, اسے ایک پر وہ یاد آئی. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, اور یہ حضرت مولانا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے چار بیٹے تھے, چاروں ولی اللہ, اور باپ اور بیٹے ایک ہی دہلی میں ایک ہی جگہ, اور پوتا اللہ کی محبت میں گھر سے نکل کر بالا کوٹ میں جا کر دفن ہو گیا دہلی سے نکل کر. اس لیے وہاں ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے, خون خدرا بر کہو رو کوہسار ریخت, خون خدا بر کہو کوہسار ریخت, کہ اس دلی کے شہزادے نے اللہ کی محبت میں اپنے خون کو اس پہاڑوں پر, کنکریوں پر اور تنکوں پر بکھیر دیا. تو حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت کا بیان ہوتا تھا, گھنٹوں کا بیان ہوتا تھا, تین تین چار چار گھنٹے, اور حضرت کی کرامت اور بھی تھی, اور وہ کرامت یہ تھی کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک پورا قرآن مجید تلاوت فرما لیتے تھے. کسی کو پتا چلا تو اس نے حضرت سے کہا, خاص مخلص دوست تھا, حضرت نے اقرار کیا جی ہاں اللہ نے مجھے نعمت دی. بہرحال چلتے چلتے بات بڑھی تو حضرت سے پر دباؤ آیا کہ آپ سنائیں, تو حضرت پل پر تشریف فرماؤ, سینکڑوں آدمی سامنے بیٹھے, اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک پورا قرآن مجید ایک عوام نے سنا, ایسے آدمی تھے. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے حضرت کا بیان کیا ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں جوش طور تو فرماتے تھے تڑاک پڑاک ہوتی تھی جوش محبت میں. ایک مرتبہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا بیان ہوا, بیان سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے, ایک شخص تیزی سے آ رہا ہے, سلام کیا, پوچھا کیا مولانا کا بیان ہو گیا, حضرت سے ہی پوچھا تھا, فرمایا ہاں. تو بیچارہ دکھ اور افسوس اس کے چہرے پر آہ نکلی, فرمایا خیریت, کہا کہ میں بہت دور سے آ رہا تھا دیہات سے فلاں, بس آنے میں تاخیر ہو گئی بس بیان سننے کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ تم شہر کسی کام سے آئے ہو گے, سوچا چلو بیان بھی سن لے. اس نے کہا نہیں میری کوئی نیت, صرف میں حضرت کے بیان, کوئی اور نیت نہیں, اسی لیے چل کے آیا تھا. فرمایا واقعی کوئی نیت نہیں تھی. اب حضرت نے اس کو بٹھایا, فرمایا آ جاؤ, مسجد کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پورا بیان اس اکیلے کو سنایا. آپ سوچیے جو شخص گھنٹوں بیان کرتا ہو اور پورا بیان سنایا. میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا, ابھی تو آپ نے سب کو سنایا تھا, ابھی سے ایک اکیلے کے لیے. اس پر حضرت ایک عجیب بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا پہلے بھی اس ایک کے لیے سنایا تھا, اب بھی اس ایک کے لیے سنایا ہے. یعنی پہلے بھی نظر نہیں تھی کہ اتنا مجمع ہے, اس وقت بھی نظر نہیں تھی, اب بھی نظر نہیں ہے. اگر پہلے آدمی زیادہ تھے تب بھی ایک اللہ پر نظر تھی, اب آدمی ایک ہے اب بھی ایک اللہ پر نظر. اس کو کہتے ہیں اخلاص. نہیں جی مجمع اکٹھا ہونا چاہیے, چند آدمی آئے ان کو دین کی بات سنا دیں. اس کو کہتے ہیں میرے دوستو اخلاص. سبحان اللہ, یہ چیز اخلاص اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائے. تو ریاکار آدمی مشرک برکات شعبان سے محروم رہتا ہے. ایسے ہی کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھنے والا, کسی کے لیے دل میں کوئی بات رکھ لی, حالانکہ پورے سیزن اس نے کینو کھایا لیکن کینہ دل سے نہیں نکلا, اس بیچارے نے کینو کی پیٹیاں بھی بھیجی اس کو, ان پیٹیوں کو اس نے پیٹ بھر کے کھایا لیکن کینہ پھر بھی دل میں رکھا. پیٹیاں تو کینو سے صاف ہو گئی لیکن دل سے کینہ صاف نہیں ہوا. کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ, اس کی برائی, اس کے لیے انتقام کے جذبات رکھنا, ایسے شخص بھی برکات شعبان سے محروم رہتا ہے. اسی طرح قتل کرنے والا قاتل, اور مراد ناحق قتل ہے, غصہ آیا اڑا دیا, کیونکہ ٹیٹی پاس میں ہے, ذرا جو کوئی ٹینٹے کرے گا اس کی ٹینٹے بند کر دیں گے, کیونکہ پارٹی کے آدمی ہے نا. یہ ہے ناحق قتل. قاتل برکات شعبان سے محروم رہتا ہے. ایسے ہی والدین کو ستانے والا, ماں باپ سے بدتمیزی, ان کی بے ادبی, ان کا دل دکھانا یا ان کی خدمت نہ کرنا, اس لیے ماں باپ کو یہ نہ سمجھے کہ ساری کمائی تو ہم ان کو دے دیں, ان کی خدمت کو اپنی ہم لوگ کو سعادت سمجھنا چاہیے. ان کا بڑا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے, ان کی مالی خدمت, ان کی دوا دارو کی خدمت, ضرورتوں کو پورا کرنا مصیبت نہیں ہے, رحمت سمجھے, یہ تو بڑی سعادت کی چیز ہے. ادھر آئے اسی طریقے سے برکات شعبان سے محروم رہنے والوں میں وہ شخص بھی ہے جو کہ ٹخنے, وہ مرد جو اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے لباس کو, جبا ہو, شلوار ہو, یہاں تک کہ سردی کے زمانے میں اگر چادر بھی اوڑھتا ہے تو نیچے لٹکے نہیں. اس لیے مسئلہ لٹکانے کا ہے, چھپانے کا نہیں ہے. یعنی اگر موزہ پہنتا ہے موزے سے چھپ جانا اور ہے, اور وہ لباس کو نیچے لٹکانا اور ہے. اس لیے وہ لباس جو اوپر سے نیچے آنے والا, حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس کی فرماتے تھے, وہ جو اوپر سے نیچے آئے, جیسے کرتا ہے, سعودی عرب چلے گیا وہاں توپ پہننا شروع کر دیا, और ज्यादा तरक्की हुई तो टैंक भी पहन ली, तो जब तो पहन सकता तो टैंक नहीं पहन सकता। तो लंबा ना हो, अगर मोजे पहन ले कि जी जरा मुझे अप टू डेट बनना है, कोई मना नहीं करेगा। मेरे शेख फरमाते थे सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा मोजा पहन लो। लेकिन एक साहबी ने शिकायत की, इन्नी हमीशू साकैन, मेरी पिंडलियां सूख गई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी इजाजत नहीं दी, उसने इजाजत मांगी कि अब मुझे इजाजत दे दीजिए, ये बुरी लगती हैं। तो पता चला बाज़े लोग कहते हैं कि साहब हम जरा बुरा लगता है क्योंकि हमें दुबई जाना होता है और चाइना भी जाते हैं। तो वहां वालों का तो जौक जो है ना, वो कपड़े ना पहनने का है, वही पूरा कर लेते, फिर क्यों पहन के जा रहे हैं? अल्लाह ना करे गर्मी में जाए। उनको 3-piece suit नहीं चाहिए, उनको नोट चाहिए। नोट, तिजारत करनी है आप तिजारत करें, नोट दे। कपड़ों से तिजारत नहीं करते वो, बल्कि वो कहते हैं इतना इससे लूटोगे कि इसके कपड़े भी उतार दो। उसी तरह वो औरतें हैं जो कि टखने खुले रखती है, मुल्ला कट शलवार, मुल्ला कट। अब तो औरतों ने और सुन्नत पर अमल शुरू कर दिया, निस्फ साक तक ले गई, आधी पिंडली तक ले गई, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये शख्स भी बरकात शाबान से महरूम रहता है, इसलिए उलमा फरमाते हैं, मुफ्ती अब्दुल करीम साहब तुम थेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हकील उम्मत, हकीमुल उम्मत के बड़े खुलफा में से थे, वो इस बात को फरमाते हैं, पता ये चलता है गोया के हदीस शरीफ के अल्फाज से मालूम यह होता है कि गुनाह कबीरा का इर्तकाब करने वाला बरकात शाबान से महरूम रहता है। और किस चीज की इजाजत है? अगर कोई आदमी जागना चाहे इबादत के लिए वो जाग सकता है, लेकिन पटाखे फाड़ने के लिए नहीं। और जागने को जरूरी ना समझे, इजाजत है, जागता है, इबादत करता है, लेकिन साथ में उसके लिए शर्त यह भी है कि फजर की नमाज भी जमात से पढ़े और फजर की नमाज में चौकस भी हो। क्योंकि कितने रात जागने वालों को देखा जो फजर की नमाज में कयाम की हालत में ही सजदे की नियत किए हुए होते। बल्कि एक दफा तो ऐसे भी देखा कि सजदे में एक साहब गए, सजदे से ऐसे पड़े कि उस शायर के शेर पर अमल किया, सर रखा तेरी चौखट पे, सर रखा तेरी चौखट पे, तो सर को उठाना भूल गए। तो बराबर वाले ने क्या किया, उसको लात मारी। तो ऐसे आदमी को बहरहाल जागने की इजाजत नहीं है। इससे बेहतर है कि रात को अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह मुझे रिस्क दे दे, मुझे मगफरत दे दे, मेरी जरूरतों को पूरा फरमा दे, 2-4 रकात पढ़े, अल्लाह अल्लाह करे और सो जाए। और मेहरबानी करके सिर्फ एक शबे बरात की रात नया जोड़ा पहनकर, हलवा खाकर और खुशबू लगाकर एक रात के लिए इबादत गुजार ना बने। हम लोगों का मिजाज है कि एक रात इबादत करते हैं, हम कहते हैं मुर्गी के पेट से सोने के अंडे एक ही दफा मिल जाए बस। ये वाकया सुना है ना, एक आदमी को एक सोने की एक मुर्गी मिली जो कि सोने के अंडे देती थी, किसी बुजुर्ग की दुआ से उसको मिल गई, था लालची आदमी। उसने कहा कि यार ये रोजाना एक अंडा देती है, कितना टाइम लगता है, चलो पेट फाड़ लूं अंदर से, स्टॉक मिल जाएगा। اب جب مرغی نے ایک انڈا دیا, اس نے پیٹ کھولا تو اندر ایک انڈا ہی نکلا. اب وہ جو روزانہ ایک ایک مل رہا تھا اس سے بھی گیا. اس لیے فرمایا تھوڑا تھوڑا لیتے رہو, ہمیشہ مل جائے گا. لالچ کر کے ایک دفعہ پیٹ پھاڑ دو گے تو پھر وہ بھی بند ہو جائے گا, اب وہ انڈا بھی بند ہو گیا نا. تو اس سے بجائے کہ ایک شب برات میں مرغی کا پیٹ پھاڑ کر سارے انڈے نکالنے کے بجائے روزانہ انڈا لیتا رہے, روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرے. اور دوسری جو اجازت ہے نصف شعبان سے متعلق, وہ ہے اس کے روزے کی اجازت, کہ روزہ رکھ سکتا ہے. نہ رکھنے والے کو مشرک کافر نہ سمجھے, خلاف سنت بھی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھے تو اس کو یہ کہنا کہ یہ سنت کے خلاف کر رہے ہو, یہ بھی نہیں ہے. یعنی اجازت ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, ماشاءاللہ, سو بسم اللہ. لیکن روزہ نہ رکھنے والوں کو حقیر نہ سمجھے, اور روزہ رکھ کر اپنے کو شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا نہ سمجھے کہ میں نے تو اتنا بڑا کام کر لیا, میں تو اتنا بڑا عبادت گزار. یہ نہ کرے تو ایسے آدمی کے لیے روزے کی بھی اجازت ہے, روزہ بھی رکھ سکتا ہے. یہ تھی نصف شعبان سے متعلق چند باتیں. دوسری چیز اب آئی اس کی تیاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, احصوا ہلال شعبان لرمضان, حساب کتاب رکھو شعبان کے ہلال کا. یعنی ہلال چاند کو کہتے ہیں, وہ پہلی تاریخ کے جو پہلی تاریخ کا چاند ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ہلال. اور ایک حلال بھی ہوتا ہے. اب اس حلال کا لطیفہ بھی سنیں ہمارے یاروں کا, کہ جب باہر کی ایئر لائنوں میں سفر کرتے ہیں نا, تو وہاں تو شراب جو ہے وہ پانی اور جوس کی طرح ملتی ہے. ایک تو شراب پیتے ہیں, لڑتے ہیں, پھر اس پر کہتے ہیں ایئر ہوسٹس سے کہ ہم نے تو مسلم فوڈ مانگا تھا, یہ تم کیا لے آئے, ہم نے تو مسلم فوڈ مانگا تھا, حلال فوڈ کھلاؤ ہمیں. یہ حال ہے ہمارے یاروں کا, کیونکہ عقل اڑ جاتی ہے نا شراب پی کر. اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو شراب پی کر اس کے ہوش ٹھیک رہتے تب بھی اجازت نہیں ہے اس کو پینے کی. اور شعبان کی برکات سے محروم رہنے والوں میں شرابی کا نام بھی ہے, شراب پینے والا. اور اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ تمام برائیاں میرے اندر موجود ہیں, میں اب کیسے, ابھی نصف شعبان جو ہے وہ سر پر کھڑی ہے, چند دنوں میں آنے والی ہے وہ رات, تو میں تو کیسے فضیلت اب حاصل کروں. آسان کام ہے, جلدی سے توبہ کر لے پرانوں سے, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لے. ماں باپ کا معاملہ ہے, ان سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے. بس انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے. نصف شعبان تو دور ہے, ابھی سے ہی برکتیں شروع ہو جائیں گی. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ابھی توبہ کر لے, ارے نصف شعبان کی برکتیں ابھی سے شروع ہو جائیں گی. اور پھر اس سے بڑھ کر جو مزے کی بات ہوگی وہ یہ کہ رمضان شریف کی تیاری شروع ہو جائے گی, کہ رمضان شریف کا مہینہ وہ برکتوں والا, وہ رحمتوں والا, مغفرتوں والا, عنایت و مہربانیوں والا مہینہ, اس مہینے کی برکتیں پہلے سے شروع ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہ مہینہ آئے اور اس کے بعد ہم پاک صاف ہو, اور ایک یہ ہے پہلے سے تیاری کر لیں. جیسے بھائی جب شادی ہوتی ہے کتنے مہینوں پہلے سے تیاری کرتے ہیں, کیوں, لیلا کی ملاقات کے لیے. اس کا نام ہے وصل لیلا, امید وصل لیلا, صحیح ہے نا؟ یعنی لیلا کی ملاقات کی امید پہلے سے تیاری کرتے ہیں. تو امید وصل مولا کی خاطر سے پہلے سے تیاری کر دے کہ رمضان شریف جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا مہینہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سے اس کی تیاری فرمائی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, کہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت فرما, وبلغنا رمضان, یہاں تک کہ ہم کو رمضان تک شریف تک پہنچا دے. تو ہوگی نا جناب, یعنی رجب سے تیاری ہے رمضان شریف کی, اور وہ تیاری یہی ہے کہ پاک صاف ہو کر صاف ستھرا ہو جائے تاکہ پہلے دن سے ہی برکات رمضان ملنا شروع ہو جائے, اور روزہ صبح رکھیں اور رات کو 20 رکعت تراویح پڑھیں. کہا ہم نے اس لیے پہلے ہی تیاری کر لی ہے, ہم نے تلاش کر لیا کہ 3 دن میں تراویح کہاں ختم ہوتی ہے, روزے کی مجبوری ہے. کہ روزہ چھوٹا کرنا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس میں کیا ٹرک لڑائی جائے. تراویح میں تو ٹرک آ گئی, اور پھر اس میں بھی مزہ ہے کہ اگر 10 دن کی تراویح ہے یا 6 دن کی, وہ ایک حافظ بیچارہ وہی لگا ہوا ہوتا ہے اکیلا, باقی سارے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. حافظ جی سے بھی سیٹنگ ہوتی ہے, جیسے ہی رکو کا وقت قریب آتا ہے وہ اپنی گاڑی آہستہ کر لیتے ہیں. سب سمجھ جاتے ہیں بھائی اسٹیشن پر گاڑی آنے والی ہے, چلو بھائی جلدی سے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جاؤ. صحیح کہہ رہے ہو کہ نہیں یار؟ کچھ تو منڈی ہلا دو. اسی لیے منع کیا کہ وہ حافظ قرآن جو پیسے لیتا ہو اس کے پیچھے تراویح مت پڑھو, اتنا بھی منع کیا. یا کمیٹی والے کہے نہیں ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں, تو بھائی اس سال حافظ صاحب نے تراویح پڑھائی, ان کو اللہ کے لیے لفافہ مل گیا. حالانکہ ان حافظ صاحب سے دوستی پہلے بھی تھی, تو یہ لفافہ اللہ کے لیے پہلے کیوں نہیں ملا؟ یار مولوی صاحب تم لوگ بال کی کھال اتارتے ہو. اچھا چلو بھائی پرانا ختم کرو, آئندہ سال وہ حافظ جی تراویح نہ پڑھائیں تو اللہ کے لیے ان کو لفافہ ملے گا؟ تو اب ہم بال کی کھال اتار رہے ہیں بھائی, ہم ملا جی بال کی کھال اتار رہے ہیں. تو حافظ جی نے اس سال تراویح پڑھائی ان کو لفافہ ملا, یہ اللہ کے لیے تھا. تو آئندہ سال وہ تراویح نہ پڑھائیں گے, یا اس سال جس حافظ نے تراویح نہ پڑھائی جس نے پچھلے سال پڑھائی تھی اللہ کے لیے اس کو بھی لفافہ دے؟ تو یہ بھی بال کی کھال ہے. اور پھر حافظ قرآن تو میں بھی ہوں, میں تو خود اپنا بند کر رہا ہوں, میں بند کر رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اسی حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے, شہر یزاد فیہ رزق المومن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو رزق بڑھانا کیا حافظ جی کہی تو ہے, لفافہ ملتا ہے رمضان میں جو غیر رمضان میں نہیں ملتا, اس لیے تو ہمارا بھی رزق بڑھ گیا. اس لیے منع کیا ایسے حافظ کے لیے کہ پیچھے نماز نہ پڑھو تراویح, یا کمیٹی وہ دینا چاہے, دونوں اللہ کے لیے ہو معاملہ ہو. ہاں اگر کوئی مسجد کا امام ہے جو سارا سال امامت پر ہے یا مؤذن ہے وہ پڑھاتا ہے, اور مسجد والے چونکہ وہ ان کے ہاں ملازمت کر رہے ہیں امام اور اس کی حیثیت سے, تو پوری دنیا ہی والے کرتے ہیں رمضان شریف میں بونس دیتے ہیں, اگر وہ بھی اپنے امام مؤذن کو بونس دے رہے ہیں سمجھنا. اور بھائی پھر اگر اس بیچارے کو جوڑا دینا ہے تو خدا کے لیے پہلی تاریخ کو دے دو, 27 کو تیرا باپ سلوا کے دے گا. مجھے اس کی تک تو بتاؤ, اس کا سسر کوئی درزی تھوڑی ہے جو سی کے دے گا. کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ ارے بھائی جوڑا دینا ہے اس کو پہلے دے دو. ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے انسان محبت ہے کہ دے دیتا ہے, چلو بھائی کچھ دن ساتھ ہے جوڑا دیا, لیکن پہلے دن دے دو بھائی, تاکہ وہ بیچارہ اگلے دن قرآن پاک پڑھنے کے بجائے جا کر دردی تلاش کرے, کو جوڑا تو دے دے. لیکن 27ویں شب کو اس کو جوڑا پکڑا دیا, اب جس دردی کے پاس جا رہا ہے تو وہ اس کے پیچھے اس نے تھوڑی ترابی پڑی ہے, اب وہ بیچارہ جوڑا کہاں سے دلوائے گا. یہ ہے ہماری رسومات, اس کو کہتے ہیں رسومات. آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنی فضول ہے یہ رسومات. اگر اس رسم کو محبت سے کرے تو کیا کوئی آدمی پہلے جوڑے بنواتا ہے یا ان ٹائم پہ بنواتا ہے؟ تو پتہ چلا محبت نہیں ہے, صرف رسم ہے, نری رسم ہے یہ کہ جی ہمارا بھی نام ہو جائے. صحیح ہے نا جناب؟ جس حافظ نے قرآن پاک پڑھانا ہے اس کو ابھی سے ہی جوڑا دے دو, بلکہ دو بنوا دو تاکہ ایک شابان میں بھی پہن لے وہ, کیونکہ وہ بھی بڑی برکت والی رات ہے, اس میں بھی نیا جوڑا پہننا شاید فرض و واجب ہے. ملا کو نہیں پتا, لوگوں کو پتا ہے. اس لیے شابان کی رات آنے سے پہلے ہی رگڑ رگڑ کے صاف کرتے ہیں, پورا سال نہاتے نہیں, اس دن نہاتے بھی ہیں, نیا جوڑا بھی پہنتے ہیں, خوشبو بھی لگاتے ہیں, سارے بچوں کو مسجد لے کے جاتے ہیں کہ تاکہ سب کے کشکول بھر کے واپس آئے, کوئی خالی ہاتھ نہ رہے. یہ ہماری رسومات ہیں. اور ایک ہوتی ہے محبت. اچھا صاحب کیا نئے جوڑا نہ پہنے؟ ارے ظالم تو نئے جوڑے کی بات کرتا ہے, شریعت کا تو قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اس کا اردو ترجمہ تو کچھ اور ہے, لیکن اس کا فقہی ترجمہ یہ ہے کہ جب تم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو تو عمدہ لباس پہن کے جاؤ. یہ اس کا فقہی ترجمہ ہے, تفسیری ترجمہ اس کا یہ ہے. بعض لوگوں نے اس آیت سے مسجد کو سجانا ثابت کیا, خضوع زینتکم عند کل مسجد. انہوں نے کہا مسجد کو سجایا وجایا, امام کو تنخواہ نہ دو. وہ کئی سفر میں میں تھا ابھی, چلو جگہ کا نام تو یاد ہے لیکن نہیں بتاؤں گا. میرے شیخ دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میرے ہاتھی کو رلا دے گا میں اس کو $1,00,000 دوں گا. لوگ آئے اپنے قصے سنائے کہ میری بیوی ایسے پٹائی کرتی ہے, کسی سب نے اپنے دکھڑے روئے آ کے, لیکن ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا, آنکھوں میں آنسو بھی نہ آئے. ایک مولوی صاحب بھی آگے رومال باندھ کر, انہوں نے کہا کہ مجھے بھی موقع دیا جائے. کہا ارے مولوی صاحب بڑے بڑے دکھ کے مارے آئے لیکن نہیں رویا, بھائی موقع تو دو ہمیں بھی. اچھا بھائی اسٹول رکھا, اسٹول پہ چڑھ گئے, کان کے قریب جا کر کان میں کچھ خسر پسر کی, بس ہاتھی وہ رویا ہچکیا مار مار کے آنسو سے کہ بادشاہ کو فکر لگ گئی روتے روتے مر نہ جائے. خیر ہاتھی کچھ خاموش ہوا, بادشاہ نے اس سے کہا کیا بھائی, کہا بادشاہ صاحب میرا انعام دیں, آپ نے کہا تھا رولانا $1,00,000 دے دیں بس. مولوی صاحب نے ڈالر لیے, انہوں نے کہا کہ بھائی بتا تو دو بات کیا ہے, کیا کہا تھا تم نے اس کے کان میں؟ میں نے کچھ نہیں کہا تھا, سب اس کو اپنی تنخواہ بتا دی تھی. تو حاجی ہاتھی بیچارہ زارو قطار رونے لگا. اور یہ وہ مسجد کے صدر صاحب ہوتے ہیں کہ جن کا بیٹا بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول میں پڑھتا ہے, جس کی 3 مہینے کی فیس ایڈوانس میں 50,000 روپے جاتی ہے. صحیح ہے نا؟ ان ایڈوانس پھر اس کو پاکٹ منی کے طور پر ڈیلی بیسس پہ کم از کم 1,000 روپیہ چاہیے, پھر اس کی شاپنگ, اس کا آئی پیڈ, اس کا موبائل فون, اس کے ٹیوشنز, اس کے برگر اور اس کے ڈریسز اور کمپیوٹر وغیرہ پر جو اخراجات ہیں. تو تو میرے خیال میں وہ جتنے ایک مہینے میں اخراجات کرتا ہے اتنے میں تو 100 ملا تنخواہ پہ رکھے جا سکتے ہیں. لیکن وہاں پر ان ظالموں کو کچھ نہیں کہ جن کی اولادیں جن کے بیٹے اتنی اتنی اڑا رہے ہیں, لیکن ایک غریب ڈرائیور جس کی تنخواہ بمشکل 8 سے 10 ہزار روپے, اس غریب ڈرائیور یا وہ ماسی جس کی تنخواہ 5-7 ہزار روپے, اس کی تنخواہ روک لیتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا بچہ بیمار تھا, اس نے 3 چھٹیاں کر لی تھی. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بتاؤ بھائی, جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ کہ وہ غریب, وہ بیچارے جو اپنے اولاد یا اپنے شوہر یا اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے جس نے 3 چھٹیاں کر لی تھی, اس کی تنخواہ روک لی, اور وہ پورے مہینے سسکتے وہ غریب, وہ ماسی یا وہ ڈرائیور, وہ مالی پورے مہینے سسکتے انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ ملے تو ہم اپنے بچے کی, اپنے ماں کی, اپنے کسی کی دوا لے, یا اپنے گھر میں کھانے کو کچھ دال کا بندوبست کر لے. لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ ظالم جو لاکھوں روپے مہینہ خرچ کر دیتے ہیں, لیکن ان بیچارے غریبوں پر ان کو رحم نہیں آتا. میں نہیں کہتا, میں یہ اس کی تائید نہیں کر رہا کہ آپ ان کو لاکھوں روپے تنخواہ دیں, لیکن جتنی ہے کم سے کم ایک تو ان کو انسان سمجھیں, اور جتنی تنخواہ طے کی ہے اتنی تو وقت پر دے دیں, کم سے کم اتنا تو کریں کہ اگر اس نے اپنی ضرورت سے چھٹی کر لی اور معلوم بھی ہے کہ وہ ضرورت مند ہے. کیونکہ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ضرورت مند کو تو ہم دباتے ہیں, اور جو ہمیں دھوکہ دے اس کے لاکھوں بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ عجیب قاعدہ ہے ہمارا. تو رمضان شریف 20 رکعت تراویح, سبحان اللہ, اب روزہ. تو بات ہو رہی تھی کہ تراویح تو چھوٹی کرنے کی ٹیکنیک آ گئی, رمضان سے روزے کا کیا کریں. ایک بیچارے نے روزہ رکھا, ملا صاحب کی تقریر سنی, اس نے زندگی میں کبھی روزہ نہ رکھا تھا, اس نے بھی روزہ رکھ ڈالا. ایک گھنٹہ گزرا, مولوی صاحب سے سن کے آیا تھا, پوچھا روزہ کب تک رکھنا ہوگا, فرمایا جب تک سورج ڈوب نہ جائے. یہ محاورہ ہے, سورج کا غروب ہونا اس کو سورج کا ڈوبنا بھی کہتے ہیں. پرانی اردو میں استعمال ہوتا تھا, آج کل تو پتا نہیں, شاید ہی استعمال ہوتا. آج کل لوگ سن سیٹ اور سن رائز سمجھتے ہیں. تو اس نے مولوی صاحب نے کہا بھائی جب سورج جب تک سورج ڈوب نہ جائے تب تک روزہ رکھنا ہے. اب اس نے جناب روزہ رکھا, ایک گھنٹہ گزرا, اس نے کہا بیٹا, اپنے بیٹے سے کہا جا دیکھ کر آ سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا. اس نے کہا ابا ابھی تو روزہ شروع ہوا ہے. اچھا, ایک گھنٹے تک اور صبر کیا, بیٹا دیکھ سورج ڈوبا. کہا ابا ابھی کہاں, ابھی تو پوری طرح نکلا نہیں ہے. کہا ابا انتظار کر. اب بیچارہ گھنٹہ دو گھنٹہ گزارا, 12 بجے کا ڈوبا نہیں ہے. ابا بڑی مشکل سے ظہر کی نماز پڑھنے گیا, ظہر کی نماز پڑھ کے آیا, نڈھا لیٹا ہوا, تھوڑی دیر میں کہا بیٹا جا دیکھ سورج ڈوبا. اس نے کہا ابا نہیں ڈوبا. بڑے میاں نے آ کہ جی آ لگتا ہے مجھے ڈوبا کر ڈوبے گا. اب بیچارے روزے کو کیسے چھوٹا کرے. ہاں ایک ترکیب ہے اس کی بھی, یہ جو اینکر پرسن بیٹھے نا ٹی وی پہ, ان سے پوچھ لے, یہ کوئی نہ کوئی ترکیب نکال لیں گے. ملا سے تو امید نہ رکھنا. یہ جو ٹی وی پہ اینکر پرسن بیٹھے نا, جو ملا کو خاطر میں نہیں لاتے, جن کی نظر میں یہ دین کے علماء وارثین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور یہ پروفیسر وہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے امریکہ کی یونیورسٹی سے تفسیر کی ڈگری لی ہے, وہ بتا دیں گے کچھ نہ کچھ تک. میرا تو خیال ہے, میرا تو ذوق ہے, تو روزہ چھوٹا کرنا کیا, وہ غائب ہی کر دیں گے. وہ سناتا ہوں نا اکثر, ایک سیاستدان ہمارے ملک کا, وہ یورپ کی طرف گیا تو اس نے جا کر وہاں کے منسٹر نے اس کی دعوت کی, اس کو گھر لے گیا تو اس نے اس کا بڑا فرنیشڈ فلیٹ اشقۃ المفروش مفروشہ شگا مفروشہ شگا مفروشہ بولتے نا, ہوتا تو شقا ہے لیکن کہتے شگا ہے. تو اس نے اتنا لگژری فلیٹ دیکھا, اس نے کہا یہ آپ نے فلیٹ کیسے بنایا؟ اس نے کہا ادھر آؤ, کھڑکی میں لے گیا, کہا دیکھو سامنے پل نظر آ رہا ہے؟ کہاں, بہت زبردست ہے. کہا آدھا پل یہاں لگا ہے. سیاستدان صاحب وطن واپس آئے, قسمت ہوئی کہ الیکشن میں کامیاب ہوئے اور لوٹے کی برکت سے لڑکتے ہوئے وزیر منسٹر بن گئے. اور پھر آپ کو ہمارے ملک کا تو قانون پالوم ہے, کوئی تعجب نہیں ہے کہ ڈاکٹر گیس کا وزیر بن جائے اور جس کو لکھنا نہ آتا ہو وہ تعلیم کا وزیر بن جائے. الحمدللہ یہ تو ہمارے ملک کی برکات ہے. ان کی قسمت وہ بھی کسی وزیر بن گئے اور ڈیولپمنٹ کے وزیر بن گئے. لہذا ان کی ترقی دیکھے کہ وہی جو منسٹر یورپ کا تھا وہ آیا دورے پر, آیا یہ اس کو انہوں نے دعوت دی کہ بھائی میرے یہاں چلو, اس نے قبول کر لی. اب جو اس نے اس کی کوٹھی دیکھی, وہ تو اپنے فلیٹ لے جاتا, اس نے اس کو جو کوٹھی دکھائی ایکڑوں پہ پھیلی ہوئی اور اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی, ششدر ہو گیا, انگوش بدنندہ ہو گیا, آنکھیں خیرہ ہو گئی. اس نے پوچھا کہ تم نے اتنا زبردست مکان اور کوٹھی کیسے بنائی؟ اس نے کہا ادھر آؤ, کھڑکی پہ لے گیا, سامنے دریا تھا. اس نے کہا وہ پل نظر آ رہا ہے؟ اس نے بہت دیر دیکھنے کی کوشش کی, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا اسی پل سے تو بنا. تو یہ جو ہمارے ڈگری یافتہ ہیں, اگر ان ڈگری یافتہ کر لیں تو رمضان شریف بھی گزر جائے گا اور روزہ نظر بھی نہیں آئے گا. کیا اس کو محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ, بزرگ فرماتے ہیں کہ نشوت نصیب دشمن کی شوت ہلا کے تیغت. کیا عاشق محبوب کو خطاب کر رہا ہے کہ یہ دشمن کا نصیب نہ ہو, اے میرے محبوب تو نے تلوار اٹھائی ہے, یہ دشمن کا نصیب نہ ہو کہ یہ اس کی تلوار کی عزت اس پر پڑے. سرے دوستا سلامت کہ تو خنجر آزمائی. یہ تو عاشقوں کا سر ہو کہ اے میرے محبوب ہمارا سر موجود ہے, تو ہماری گردن کاٹ, تجھے ٹریننگ کرنی ہے نا, ہمارا سر حاضر ہے. اے اللہ آپ کی شریعت, آپ کی محبت, آپ کا حکم, ہماری جان اس کے لیے حاضر ہے کہ نماز ہوگی, روزہ ہوگا, زکات ہوگی, حج ہوگا, آپ کے راستے میں جان مال دینا ہوگا, ہماری جان حاضر ہے, ہمارا سر حاضر ہے کہ یا اللہ دشمنوں کو یہ نعمت نہ ملے, آپ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائیے. یہ تو قسمت والے خوش ہوتے ہیں, بلکہ درخواست کرتے ہیں ربنا تقبل منا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, کتنی بڑے کام کیا, تعمیر کعبہ فرمائی, لیکن آخر میں دعا فرما رہے ہیں اللہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم آپ کا گھر بنائیں. ربنا تقبل منا, اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجئے. اب یہ کیا ہے, اب اس کا فرق دیکھ لیے, پتا چلا کمی ہے محبت کی. کس چیز کی کمی؟ محبت کی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کا دل جو بازار میں ہو اس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. ہمارا حال یہ کہ مسجد میں ہوتے ہیں, ہمارا دل بازار میں ہوتا ہے. حکیم الامت نے سنا بھی, ایک عورت تھی کوئی نماز نہیں پڑھتی تھی سوائے مغرب کی نماز کے. کسی نے پوچھا کہ او بڑھیا اماں جی تم مغرب کے علاوہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھتی, اس کی کیا راز ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ مغرب میں تین رکعتیں ہوتی ہیں, میری تین سبزی کی دکانیں ہیں, ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب پورا ہو جاتا ہے, اس لیے میں مغرب پڑھتی ہوں. تو ہماری نمازیں بھی بزنس ہیں اصل میں. کسی نے کہا, حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا نا کہ اعتراض کیا کہ نماز پڑھی تمہیں کیا ملا, تم نے داڑھی رکھی تمہیں کیا ملا, تم نے روزہ رکھا تمہیں کیا ملا. میرے پیارے دوستو, حقیقت تو وہ ہے کہ جو ملتا ہے تجھے کیا سمجھائیں. لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, لطف میں اللہ تعالی کی محبت کی شراب کی لذت اور مزہ, تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے ظالم, تجھے کیا تو تو خشک ہے خشک. لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے کمبخت, تو نے پی ہی نہیں, تو نے تو پی نہیں ہے, تجھے کیا مزہ پتا, تو نے تو نماز شریعت اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ, صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کا مزہ, پھر 20 رکعت تراوی پورے رمضان شریف پڑھنے کا مزہ, ارے ظالم تو نے اللہ کے لیے تو اس کو اٹھا کے دیکھا نہیں, تو نے تو رکعتیں کی نہیں کہ کتنی رکعت ہوئی ہیں, تو تو پہلے سے حساب لگاتا تھا اب اتنی گھڑی ہو گئی, اتنے منٹ میں یہ رکعت ختم ہوگی, اتنے منٹ میں یہ رکعت ختم ہوگی, تو نے تو خشک کی طرح نماز پڑھی تھی. اگر تو اللہ کی محبت میں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے طلب فرمایا ہے اپنے دربار میں, مجھے قرآن پاک پڑھنے کو فرما رہے ہیں, مجھے قرآن پاک سکھا رہے ہیں, 40 قرب عظیم اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خاص رکھے ہیں, تیری نظر اگر اللہ پر ہوتی تب تجھے پتا چلتا کہ تراویح ہوتی کیا چیز ہے. تو نے کسی عاشق کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی, اہل محبت کے ساتھ تو رہا ہوتا, محبت کی چوٹ تیرے دل پر لگی ہوتی, تب تجھے پتا چلتا کہ محبت ہوتی کیا چیز ہے, اور محبت سے اللہ کا نام لینا ہوتا کیا چیز ہے, محبت سے اللہ کے لیے عبادت کرنا اس کو کہتے کس کو ہے. کیونکہ عاشق کا تو عالم یہ ہے کہ میں ہوں اور حشر تک, میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبھی سائی ہے. پیشانی رگڑنا, میں ہوں اور حشر تک, تم بات کرتے ہو 50-60 سال کی, ذرا عاشق کا ذوق دیکھیے, وہ کہہ رہے تم 50 سال نہیں, حشر تک میں یہ عالم کروں گا, حشر تک میں اللہ کی بندگی کروں گا, جبھی سائی کروں گا. میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبھی سائی ہے, سر زاہد نہیں یہ سر, سر سودائی ہے. یہ خشک کا نہیں ہے کہ ٹائم دیکھ رہے یار اتنی لمبی نماز ہو گئی, اتنا لمبا بیان ہو گیا, نہیں, یہ تو عاشقوں کا عالم ہے, یہ تو عاشقوں کی دنیا ہے, یہ تو اہل محبت کی باتیں ہیں, یہ تو عشاق کی گفتگو ان کی باتیں ہیں, عشاق کی لذتیں ہیں, یہ زاہد خشک کیا جانے. میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبھی سائی ہے, سر زاہد نہیں یہ سر, سر سودائی ہے. یہ خشک ملا کا حساب کتاب نہیں ہے کہ کیلکولیشن لگا رہے ہیں, ان کا تو عالم یہ ہے, عاشقوں کا معاملہ ہے, عاشقوں کا سر ہے. اس لیے تو عاشق کا وہ حال ہے. اب وہ جو شعر پڑھا تھا, اب اس شعر کو دوبارہ سنیے, اب عشق کے رنگ میں اس کو سنیے کہ اس عاشق کو اللہ تعالی کے حضور میں سجدہ کرنے کی لذت, سجدہ کرنے کا مزہ کیا آیا, کہ سر رکھ کر تیری چوکٹ پہ پھر سر کو اٹھانا بھول گئے. پہلے بھی یہ مثال سنایا تھا نا, لیکن دوسرے رنگ میں تھا. اب دیکھیے اللہ کے عاشقوں کا رنگ دیکھیے, میں اکے سر رکھ کر تیری چوکٹ پہ سر کو اٹھانا بھول گئے, ہونٹوں سے لگا کر پیمانا پھر ہوش میں آنا بھول گئے. اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت, اللہ تعالیٰ کے نام کا مزہ, ان کی یاد کا مزہ, ان کی یاد میں رونا, اپنے گناہوں پر معافی مانگنا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کی خاطر سے تکلیف اٹھا لینا, جان پیش کرنا, مال پیش کرنا, آبرو پیش کرنا, کو بکو گھومنا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف, اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چا کے گریباں کیے ہوئے. زاہد کا معاملہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے عشاق کی بات ہے. میرے دوستو, ہمیں وہ محبت کا مزہ لگا نہیں, وہ چسکا لگا نہیں, اس لیے گھڑیاں دیکھتے ہیں, کیلکولیشن کرتے ہیں کتنے روزے رہ گئے. کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, حساب کتاب کے لیے اللہ نے فرمایا حساب کتاب پورا کرو. اپنے بھائی سے بھی معاملہ کرتے ہو, تجارت پوری کرو. جب حساب کا معاملہ ہے ایک ایک پیسہ اس کو دو، ایک ایک پیسہ اس سے لو، اور جب اس کی مدد کا معاملہ آئے دل کھول کے دو. تجارت کی معاملہ کیا، اب ایک پیسے کا حساب بھی لو، ایک پیسے کا حساب بھی دو. اور جب محبت کا معاملہ آیا، اب تجارت نہیں ہے، اب اس کی محبت ہے، میرے بھائی کو ضرورت ہے، لو دل کھول کے لو، پتہ ہی نہیں کیا دے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا لے رہے ہیں. کیونکہ جو دل کھول کے دے گا وہ دل کھول کے لے گا. ایسا عشق اور محبت کا ذوق ہونا چاہیے. چلو ایک مسئلہ بتا کے ختم کرتا ہوں. مسئلہ ہے حج سے متعلق، اوپر رکھ دو. جس کو اللہ تعالی نے مالی گنجائش دی ہو کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے، حج کے اخراجات برداشت کرے، اس زمانے میں اس کے بیوی بچے جو رہتے ہیں ان کا خرچہ بھی ہو شامل، وہ کر سکتا ہے، تو اس کو حج کی استطاعت حاصل ہے. ایک آدمی ہارون رشید کے پاس آیا کہ مجھے حج کے لیے زیادہ راہ چاہیے، پیسہ نہیں ہے، ذرا کچھ مدد کر دیجیے. ہارون رشید نے فرمایا تجھ پر حج فرض نہیں ہے. تو شخص بڑا ذہین تھا، کہتا ہے میں نے آپ سے مسئلہ نہیں پوچھا، میں نے پیسہ مانگا، مسئلہ تو مجھے بھی پتا ہے. بادشاہ ہنس پڑا، اس کی مدد کر دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حج کی استطاعت ہے، عورت کی حج کی استطاعت میں شامل ہے کہ اس کے محرم کا خرچہ بھی اس میں ساتھ میں، کہ وہ کیونکہ اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی، اگرچہ لوگ بھیج دیں، پھوپا محرم نہیں ہو سکتا، خالو محرم نہیں بن سکتا، بہن کا شوہر بہنوئی محرم نہیں بن سکتا، یا خالہ اپنے خالو کے ساتھ جا رہی ہیں یہ بھی نتھی ہو گئے، محرم نہیں بن سکتا. بات سمجھ بھائی، کیونکہ خالو نامحرم ہے. بہن جا رہی ہے تو بہنوئی بہن کی وجہ سے اس کا محرم نہیں بن جائے گا کہ چلو کوئی بات نہیں ایسے ملا لیں گے، کنیکٹنگ فلائٹ ہو گئی. اب اگر مان لو کہ کسی عورت کو ساری زندگی محرم نہیں ملتا، اس پر حج فرض نہیں ہے، کیا نقصان ہے بھائی؟ جب تجھ پہ حج فرض ہی نہیں ہے تو تیرا کیا نقصان ہے؟ تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہ. لیکن وہ عورت جو حج کرنے جا سکتی ہے، کہتے میرا شوہر راضی نہیں ہوتا، اس کو ٹائم نہیں ملتا، وہ ساری دنیا گھوم سکتا ہے، ساری دنیا میں اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہے، حج کے لیے ٹائم نہیں ہے. جبکہ وہ جا بھی سکتا ہے، اس عورت بھی جا سکتی ہے، استطاعت ہے. تو اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شاء یہودین او نصرانین، یہ چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی بنے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. اتنی بڑی وعید ہے. حج فرض ہے نہیں کرتا، ایک ہے حج کی فرضیت، ایک ہے حج کا وجوب. فرضیت تو یہ ہے کہ مال آ گیا، اب یہ حج فرض ہو گیا. واجب یہ ہے کہ تاجیل کرے، جلدی کرے. اب یہ نہیں کہ حج فرض ہو گیا اب جی اگلے سال چلے جائیں گے، ابھی فلاں کام، ابھی فلاں کام، ابھی یہ کام، ابھی وہ کام. ابھی جہاز کے گرنے کی خبریں زیادہ آ رہی ہیں، ابھی حاجیوں کے مرنے کی خبریں زیادہ آ رہی ہیں. ارے بھائی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا بھائی، مسلمان کسی سے پوچھو کہاں مرنا چاہتے ہو، جی مکے مدینے میں. ایک صاحب نے ایک عجیب چیز بھیجی تھی کہ مسلمان عجیب ہے، پتہ نہیں کیا انہوں نے عجیب عجیب کہانیاں لکھی، کہ مکے مدینے میں مرنا اور جنت وہ چاہیے اور دین ایسا اور فلاں ایسا. اور کہا سارے کام غیر مسلم والے، اس نے عجیب لکھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، پڑھا تھا میں نے کہیں. کھاتا برگر میک ڈونلڈ کے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا، اس طرح کی کہانیاں لکھی تھی. تو مکہ شریف مدینہ شریف میں مرنا چاہتا ہے اور جہاز پہ بیٹھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، ارے بھائی موت آنی ہے. بعضوں کو ڈر لگتا ہے, جہاز میں ایسا ہوتا بھی ہے, مجھے بھی واسطہ پڑا. باہر ملک تو ساؤتھ افریقہ جاؤ تو وہاں تو آتے جاتے دونوں دفعہ یہ نعمت ملتی ہے کہ ایمان بڑھ جاتا ہے, کہ وہاں اس کے ویدر میں بیچ میں شاید کچھ ہوگا, آتے جاتے دونوں دفعہ جھٹکے لگتے ہیں. ایک مرتبہ اسلام آباد سے کراچی آتے ہوئے, ابھی جہاز آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا اڑا ہو, کھانے کی ٹیبلیں لگ گئی تھی, میوزک ہا ہو شور, دوپٹے اترے ہوئے, شور غل, گانے کی آوازیں بھی آ رہی ہے, میوزک. اچانک جہاز نے یوں جھٹکا, ایک دم نیچے اترتا ہے, ایئر پاکٹ آتے ہیں, بس وہ سارے کے سارے, معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں مسلمان بیٹھے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ارے پورا جہاز لا الہ سے گونجنے لگا. میں کہا دیکھو پھر بھی کتنی بڑی بات ہے, مسلمان اپنی ایمانی کمزوری غفلت کی جیسے کچھ بھی صحیح, لیکن مرتے وقت الحمدللہ کلمہ اس کے اندر موجود ہے, کوئی جھٹکا ہوتا ہے جو اس کو نکالتا ہے. اس لیے تو کہا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے تاکہ اس کے ایمان کو راسخ کرتے پہلے, کہ وہ پھر بلانا بھی چاہوں تو بلا نہ سکوں والا معاملہ ہو جائے. خیر ٹیبلے ادھر ادھر لڑک گئے, میں خود تھا, ختم ہوا, سب کی جان میں جان آئی, 15 منٹ بعد پھر وہی شروع. تو ایک آدمی واقعہ مشہور ہے, کشتی میں جا رہا تھا تو اب اس کا ڈر کے برا حال. حضرت نے سنایا کہ اب وہ ایک صاحب ایسی کشتی میں جا رہے تھے بادشاہ کے ساتھ, اب سب لوگ انجوائے کرنے رہے تھے, کے لیے گئے چلو بھائی گھومنے پھرے, ویسے سمندر کی سیر کو منع کیا ہے, ضرورت سے جائے جہاد ہو حج ہو یا علم کے لیے تب تو اجازت دی ہے, منع کیا ورنہ سمندر کے سفر کو, بلا وجہ سمندر کا سفر نہ کریں. اب وہ انجوائے کرنے کی اجازت ہے ٹائٹینک پر بیٹھ کر. اب جناب ایک آدمی ہائے میں مر جاؤں گا, ہائے پانی, ہائے سمندر, اب سب پریشان, اس کی وجہ سے کسی کو مزہ ہی نہ. اب کیا کیا کہ ایک آدمی قریب آیا, اس نے یوں جھٹکا مارا اور وہ پانی میں غلوب. او یا بچاؤ بچاؤ بچاؤ, ایک ملاح کودا غوطہ خور اس کو بچا کے باہر نکال گیا, اب وہ بالکل خاموش بیٹھا ہے. دیکھنا تھا جو دیکھ لیا نا. تو بہرحال وہ بات ہو رہی تھی, وہ صاف سفر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے بھائی مجھے تو پانی میں بڑا ڈر لگ رہا ہے اور یہ وہ. ملاح سے کہا تو نہیں ڈرتا؟ کہا نہیں ہماری تو زندگی گزری. ایک اچھا تمہارے ابا کا کہاں انتقال ہوا؟ کہا یہی مرے تھے پانی میں. دادا کہاں مرے تھے؟ پانی میں. کہا دادا کے پردادا کہاں مرے تھے؟ وہ بھی پانی میں. تمہیں پانی سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا نہیں ڈرنا کیسے. ملاح بھی ذہین تھا, تھوڑی دیر بھی بات چیت شروع ہوئی, آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتا ہوں. کہا آپ کے ابا کہاں مرے تھے؟ کہا گھر میں. کہا دادا کہاں مرے تھے؟ گھر میں. کہا پردادا کہاں مرے تھے؟ گھر میں. کہا تمہیں گھر سے ڈر نہیں لگتا؟ ارے بھائی موت کا وقت مقرر ہے. ارے میاں جو کراچی جیسے شہر میں جی سکتا ہے اس کو جہاز سے کوئی ڈر ہے؟ اب اس سے زیادہ میں کیا تعریف کروں بتاؤ. موت کی تیز و تند آندھی میں, میرے شیخ کا فرماتے تھے, موت کی تیز و تند آندھی میں زندگی کے چراغ جلتے ہیں. کہ ایک آدمی کراچی میں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کی حفاظت کا ہے, وہ صدقہ دیتا ہے, تینوں قل کا صبح شام معمول لگتا ہے, وہ گھر سے نکل کر جاتا ہے, اس کے ماں باپ, اس کے بزرگ, اس کے شیخ کی دعائیں اور لوگوں کی جن کے ساتھ وہ غم گساری کرتا ہے اس کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہے, وہ اسی حال میں جاتا ہے اور واپس سلامتی کے ساتھ گھر آ جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں موت کی تیز و تند آندھی میں زندگی کے چراغ جلتے ہیں. ارے کراچی میں رہنے والے کو بھی کوئی ڈر ہے؟ اس سے زیادہ ڈر جہاز میں لگے گا کیا؟ اب کیا ڈرنا ہے؟ شریعت کے حکم کو پورا کریں. لہذا حج کو جانا, تاخیر کرنا بلا وجہ کے, یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ تاخیر کرے. ڈرے نہیں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے. اور مان لیجئے موت آ گئی تو کہاں جائے گا؟ اگر وہ حج کے ارادے سے گھر سے نکل پڑا, رستے میں وہاں پہنچنے سے پہلے بھی موت آ گئی, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے. 100 برس کے قاتل کا قصہ یاد ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی سنا ہے نہیں, وہ 100 برس کا قاتل جو توبہ کرنے کے لیے چلا تھا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا. ابھی توبہ کی نہیں اور بخشا گیا, تو اس نے حج کیا نہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن یہ حج والوں میں شامل ہوگا. اور وقت کا کیا ہے, موت کا کیا ہے, کہیں بھی آ سکتی ہے. اسی جگہ جا کر مبارک جگہ پر موت آ جائے تو کیا کہنا بھائی, مکہ شریف اور پھر مدینہ شریف میں عالم ہو کہ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ کی صدائے بلند کر رہا ہے اور اسی حالت میں موت آ جائے. وہ دل ہی دل میں یہ شعر پڑھ رہا ہے, اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس, چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں. درود شریف صلاۃ و سلام اس کی زبان پر ہے, وہیں پر انتقال ہو گیا. کیا تعجب ہے وہاں موت آ جائے. مدینہ شریف کی موت کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تم میں سے جس کو استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ شریف میں مرے. اور کیا چاہیے بھائی, یہاں کوئی کراچی میں زندگی کی گارنٹی ہے کیا؟ تو اس لیے یہ کہ جی جہاز میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, بلکہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جہاز میں بیٹھ جائے. میں فقیر کا ذوق اپنے بزرگوں کی تعلیمات میں یہ ہے, اس کو تو دوسرے حجیوں سے زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ ہر لمحے اس کا دل کانپ رہا ہوگا. اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے اور اطاعت اور فرمانبرداری کو ہمارے لیے آسان فرمائے, اپنی محبت عطا فرمائے. اور بات وہی ہے, آخر میں گھوم کر ہم وہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے پہ آ جاتے ہیں کہ ایک مقرر میرے شیخ فرماتے ہیں میں حضرت حسین ہی کی شہادت پر بیان کرتا تھا. کسی نے کہا کچھ اور بھی تو بیان کرو. انہوں نے کہا کیا بیان کرنا ہے, تم بولو. کہا سورہ اخلاص پہ بیان کرو. نے کہا دیکھو قل اللہ شریف پڑھی. قل اے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. کون نبی؟ وہ نبی جن جو کہ حضرت حسین کے نانا تھے. اور کہہ کے پھر وہ حضرت حسین پہ شروع ہو گیا. تو ہم بھی آخر میں یہی کہتے ہیں کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی ہی جاتی ہے. کسی اللہ والے سے اپنا رابطہ اور تعلق کر لے, اس کے چراغ کی بتی سے اپنی بتی کو, اس کے روشن چراغ کی بتی سے اپنے بجھے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو اور گل زدہ چراغ کو ملا لے, روشن ہو جائے گا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہو جائے گا. پھر شریعت میں مزہ, اللہ کے نام میں مزہ, عبادت میں مزہ, روزے میں مزہ, ذکر میں مزہ, تراویح میں مزہ, ایک ایک چیز میں مزہ. پھر پیسہ خرچ کرنے میں بھی مزہ آئے گا, جان لٹانے میں بھی مزہ آئے گا, آبرو فدا کرنے میں بھی مزہ آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اپنا فضل فرما, رمضان شریف کو خیر و برکت سے عطا فرما, نصف شعبان کی خیر و برکات سے یا اللہ مالا مال فرما, اپنا فضل خاص فرما, اپنا دوست بنا, اپنے اولیاء کو جو لذت اور مزہ عطا فرماتے ہیں وہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو نصیب فرما, ہمارے روح ہماری روحوں کو اپنی یاد سے منور فرما, معطر فرما. یا اللہ اپنا قرب و تعلق خاص سے یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما, اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما, بے حساب مغفرت فرما, درجات بلند فرما, رحمت نازل فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل حاجت کی حاجت روائی فرما. ہم میں سے ہمارے گھر والوں, دوست, رشتہ دار, احباب اور سننے والے سننے والیوں میں سے جس کی جو حاجت ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.